علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ہے، ہمیں عافیت کی تمنا ہے، ہمیں اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ظاہری اور باطنی عافیت کی تلاش ہے، اور اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو یہ عافیت، یہ صحت اور یہ سلامتی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، موجودہ صورتحال میں جہاں ہر ایک شخص عافیت کی تلاش میں ہے، تو ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو اس صورتحال میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسے ظاہری اور باطنی عافیت ہمیں مل سکتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ عافیت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اب اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور اب سب کو یقین آ گیا کہ واقعی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ اچھا، عافیت کی تلاش میں، عافیت کے لیے کیا کیا جائے، اور بطور خاص جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا کیا جائے، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ ہے جو بہت ریلیونٹ ہے آج کی سچویشن سے، تو اس فتوے کا کچھ حصہ میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہمارے علاقوں میں اس طرح کا رواج ہے کہ جب کوئی بلا جیسے ہیضہ، چیچک، قحط سالی آئے تو دفع بلا کے واسطے، اس بلا کے دور کرنے کے لیے سارے محلے والے مل کر فی سبیل اللہ اپنی طاقت کے مطابق چاول، گندم اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں علماء کرام کو بھی دعوت دیتے ہیں اور محلے والے بھی جمع ہوتے ہیں، اور یہ سب مل کر اس سے کھاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کیا کہ کیا یہ کھانا جائز ہے، اور یہ عمل کرنا کیسا ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے گھر سے کچھ آٹا لے کے آ رہا ہے، کچھ چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس کا بہت تفصیلی جواب دیا ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ نظر کیجئے تو یہ عمل چند دواؤں کا نسخہ جامعہ ہے۔
سبحان اللہ۔
کہ اس سے مساکین و فقراء بھی کھائیں گے، علماء و صلحاء بھی، رشتے دار بھی،
سبحان اللہ،
اور پڑوسی بھی۔
سبحان اللہ۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ جو عمل ہے اس میں جنت کے ان 8 دروازوں کی نسبت سے 8 ہی فائدے ہیں۔
سبحان اللہ۔
وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس میں صدقے کی فضیلت پائی جا رہی ہے، یہ صدقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں صلحاء یعنی نیک لوگوں کی خدمت بھی ہے، کہ صالحین کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی پایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، اس میں پڑوسیوں کے ساتھ غمخاری بھی ہے۔ نمبر 5، اس میں مسلمانوں سے نیک سلوک اور خصوصاً غریبوں کا دل خوش کرنا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کو اور غریبوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں مہیا کرنا ہے۔ نمبر 7، مسلمان بھائیوں کو کھانا دینا ہے۔ اور نمبر 8، فرمایا مسلمانوں کا کھانے پر جمع ہونا ہے۔ یہ 8 اس کے اندر فوائد ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اس پر جو کلام فرماتے ہیں نا، وہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ فرمایا ان سب امور کو جب بنیت صالحہ ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى رضائے خدا عفو خطا و دفع بلا میں دخل تام ہے.
سبحان اللہ.
کہ یہ جو عمل کیے جائیں گے, غریبوں کو کھلانا, نیکوں کو کھلانا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک, پڑوسیوں سے اچھا سلوک, لوگوں کو پسندیدہ چیز دینا, جیسے میں نے کہا نا سینیٹائزر دینا آج کل بہت پسندیدہ, تو لوگوں کو پسندیدہ چیز دینا, تو فرمایا کیا ہے کہ جب نیت صالحہ سے یہ کام کیے جائیں, اللہ کی رضا کی نیت سے کیے جائیں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام رضا خدا عفو خطا و دفع بلا میں دخل تام رکھتے ہیں. اس سے خدا کی رضا بھی ملتی ہے, اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اور اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ قحط, وبا اور ہر مصیبت و بلا گناہ کے سبب آتی ہے. ٹھیک. تو چونکہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ گناہوں کے سبب آتی ہیں, اور یہ کام جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ رضا الہی کے کام ہیں, گناہوں کی معافی کے کام ہیں, اور بلاؤں کو دور کرنے کے کام ہیں, تو لہذا ان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک روحانی نسخہ اور ایک باطنی حل جو عافیت کی تلاش کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا کچھ نہ کچھ لوگوں کو خیرات کرنا شروع کریں, لوگوں کو صدقہ دینا شروع کریں, غریبوں کی مدد, نیکوں کی مدد, علماء کی مدد, پڑوسیوں کی مدد, رشتہ داروں کی مدد, یہ والے سارے کام کرنا شروع کریں. تو ایک تو یہ ہو گیا نا.
اچھا مصعب, اسی حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا تو قحط, مصیبت, وبا یہ گناہ کی وجہ سے جیسے آپ فرمائے, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک یہ چیز, اور بعض اوقات اسے عذاب کہا جاتا ہے, اور اگر یہ آسمانی آفات یہ اگر عذاب ہیں تو پھر صحابہ کرام بھی اس میں مبتلا ہوئے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت عبیدہ, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں کہ آپ طاعون کی وجہ سے وفات پا گئے, تو پھر صحابہ پر عذاب کیسا؟
دیکھیں عذاب ایک اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور تکلیف ایک اور چیز ہوتی ہے.
ٹھیک.
پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو بلائیں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, اس میں لوگوں کے گناہوں کا سبب بھی اس میں پایا جاتا ہے.
ٹھیک.
یہ تو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا, جو میں نے کل بھی آیتیں پڑھی تھی نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. فرمایا کہ بر و بحر میں, خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کے سبب. اچھے اعمال کے سبب تو نہیں نا, برے اعمال کے سبب, گناہوں کے سبب. تو فرمایا کہ یہ فساد جو برپا ہو گیا, کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ عملوں کا مزہ چکھائے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کے سبب آتی ہیں, اعمال کے سبب آتی ہیں. اچھا, اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ہے, فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے.
اللہ.
اور بہت سی چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے.
جی.
اس لیے پوری پوری بلا نہیں آتی, جتنے گناہ اگر اتنی مصیبتیں آنا شروع ہوں.
جی.
تو ایک دن میں 25-30 گناہ تو پکے ہی ہوتے ہیں تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں کے, جو 25-30 مصیبتیں آ جائیں اس کو.
اللہ.
لیکن ایسا نہیں ہوتا.
جی.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ کثیر تو اللہ معاف کر دیتا ہے.
جی.
وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, کثیر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہاں, جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کے پیچھے اعمال کا دخل ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ صرف صرف اس وجہ سے نہیں آتی کہ اس میں گناہ ہی بندے کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
مختلف لوگوں کے اعتبار سے اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں.
ٹھیک.
ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے ایک بندے کے لیے عذاب ہے اور وہی شے دوسرے بندے کے لیے رحمت ہے.
ٹھیک.
جیسے یہ طاعون جو ہے, جو ایک بلا ہے, وبا ہے, خود اسی کے بارے میں حدیث مبارک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے عذاب ہے.
ٹھیک.
یہ پہلے لوگوں کے لیے عذاب تھا اور تمہارے لیے تمہارے رب کی رحمت ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب آپ دیکھیں کہ وہی شے ہے, وہی طاعون ہے, وہی مہلک مرض ہے, وہی ہلاکت خیز ہے, وہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا مرض ہے, لیکن فرمایا کہ تم سے پہلوں کے لیے عذاب تھا, تمہارے لیے رحمت ہے. تو لہٰذا اب جیسے آپ نے جو ذکر کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ تعاون ہی سے شہید ہوئے تھے۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا بھی تعاون سے شہید ہوا تھا، وہ خود بھی تعاون سے شہید ہوئے تھے۔ تو یہ جو جلیل القدر صحابہ یا ان کی جو اولاد تھی اور صالحین میں سے تھی، ان کے حق میں یہ رحمت تھا،
سبحان اللہ،
یہ عذاب نہیں تھا۔
ٹھیک
ہے، گناہ گاروں کے لیے یا جو کیا نام ہے غیر مسلم ہے ان کے لیے یہ عذاب کی صورت ہوگی، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنایا ہے۔ ہاں، اس میں اگر کسی کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے تو وہ اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو میں نے چیز عرض کی نا، کہ بعض اوقات ایک شے کسی کے حق میں تو عذاب ہوتی ہے، دوسروں کے حق میں نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک واقعہ ہوگا، یہ خلاصہ میں عرض کر، ایک واقعہ ہوگا کہ ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ فلاں جگہ پہنچے گا، ایک جگہ کا نام لیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے گا تو وہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے وہ زمین میں دھس جائے گا،
اللہ،
اول آخر سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے کیوں؟ لشکر تو ہے، لیکن لشکر جس جگہ سے گزر رہا ہے وہاں گھر بھی ہوں گے، مارکیٹیں ہوں گی، دکانیں ہوں گی، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، عورتیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو وہ تو سارے کے سارے جو ہے نا اس گناہ میں شریک نہیں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں اس کا شکار ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھنسیں گے تو سارے، زمین میں جائیں گے تو سارے، لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم،
سبحان اللہ،
پھر قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو گویا ہے وہ عذاب، کیونکہ عذاب یہ نا کہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والوں کو خدا زمین میں دھنسا دے گا، لیکن اسی کے اندر جو مومن مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہیں تو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے،
سبحان اللہ۔
تو لہذا جو اس طرح کی عالمگیر وبائیں ہوں یا علاقائی بڑے پیمانے کی وبائیں ہوں، ان میں جو صالحین دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ نیتیں کیسی؟ سبحان اللہ، کمال ہے۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، چونکہ حدیث مبارک میں حکم یہ ہے نا کہ جیسے جس علاقے میں طاعون پھیلے اس علاقے میں جاؤ نہیں، کہ یہ اپنے آپ کو بلا پہ پیش کرنا اور تقدیر کے جو ہے نا وہ وساوس، تقدیر کے بارے میں وساوس کا شکار کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ نہیں جہاں طاعون ہے، جہاں کوئی بلا ہے، وبا ہے، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے نکلو نہیں۔
ٹھیک،
اچھا، اب ہوا یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جس علاقے میں تھے وہاں تعاون پھیل گیا۔
ٹھیک،
لوگوں نے مشورے تو دیے کہ حضرت نکل جائیں یہاں سے، فرمایا نہیں،
اللہ اللہ،
سرکار کا حکم ہے نکلنا نہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب ہوا کیا، آپ کا بیٹا اسی مرض کے اندر شہید ہو گیا،
اللہ،
تعاون میں مرنے والا شہید ہوتا ہے نا، تو آپ کا بیٹا اسی مرض میں شہید ہو گیا۔ آپ دوبارہ ممبر پہ آئے، خطبہ دیا اور اپنے معمولات جاری رکھے، آپ کے ہاتھ پہ گلٹی نکل آئی،
اللہ اللہ،
آپ کے ہاتھ سے گلٹی نکل آئی، تعاون کی، تعاون میں گلٹیاں نکلتی ہیں ذرا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن کیسا،
سبحان اللہ،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی اس گلٹی کو چوما،
اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ،
فرمایا تو میرے رب کی رحمت ہے،
اللہ اللہ،
کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا تم سے پہلوں کے لیے تعاون عذاب ہے اور تم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور تم سے پہلے جو صالحین تھے ان کی یہ صالحین کی موت ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس گلٹی کو چوم رہے تھے کہ اس سے تقریباً موت ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے شہادت کا سبب بنے گی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
خدا پہ توکل دیکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن دیکھیں، اور خدا سے ملاقات کا شوق دیکھیں، اور مر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے، اس لقاء کا شوق دیکھیں، تو چونکہ صحابہ کرام کی سوچ اور ذہن نمبر ایک اس میں جو توکل تھا
جی،
اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن تھا، تیسرا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا تھی، چوتھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جانا تھا،
سبحان اللہ۔
تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے موت ان کے لیے ہلکی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے موت ان کے لیے معمولی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حسنہ، ہائے غم کہ میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں واہ طربا، ہائے خوشی کی بات، ہائے خوشی کی بات۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کل میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں، میں صحابہ کے پاس جا رہا ہوں، میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے شوق میں ان کو موت بھی پسند ہے، ان کو موت بھی گوارا ہے۔ تو تھوڑا سا جس کا ذہن ذرا اس اعتبار سے بنا ہوا ہو نا کہ یار دنیا سے جانا ہے، ایک یہ وطن ہے ایک وہ وطن ہے
جی،
اصلی آپ نے کس کو سمجھا؟ میرا گھر ایک پردیس میں ہے اور ایک دیس میں ہے، اگر مجھے دیس سے پردیس میں جانا ہے تو میرا دل غمگین ہوتا ہے، لیکن اگر مجھے پردیس سے دیس میں جانا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کی فیملی اوکاڑا میں رہتی ہے، آپ کی والدہ آپ کے بہن بھائی اوکاڑا میں رہتے ہیں، آپ یہاں سے اوکاڑا جائیں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہوگی، وہاں سے یہاں آتے ہوئے چلے زندگی گزر گئی تو اب ہو ہی گیا تھوڑا بہت تو یہ بھی اپنا شہر، لیکن تب بھی جو اپنے اصل گھر جانے کی خوشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا اصلی گھر دنیا کو سمجھا یا آخرت کو؟ اس دنیا کو سمجھا یا جہاں کبھی یہ وبا آ جاتی ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی مسائل آ جاتے ہیں، یا وہ دنیا کہ جہاں اگر خدا نے بخش دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بے شک بے شک،
پھر ولی ہیں، غوث پاک ہے، امام اعظم ہے، اعلی حضرت ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خدا کی رحمتیں ہیں، جنت کی کھڑکی ہیں،
سبحان اللہ۔
تو اگر اسے اپنا وطن اصلی سمجھا ہوا ہے تو پھر وہاں جاتے ہوئے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔
اللہ بہت خوب،
تو یہ سوچ کے اوپر یہ چیز ہوتی
ہے۔ اچھا مصعب، آپ نے تعاون کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کیا، آج کل بھی یہ اس طرح کا ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ جو کرونا سے اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے؟
جو مسلمان
جی
اس وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسے بھی شہادت ہی کا مرتبہ ملے گا، کیونکہ یہ جو فرمایا گیا کہ تعاون میں مرنے والا شہید ہے، تو اس تعاون کے بارے میں علماء کرام نے دو باتیں لکھی کہ اس تعاون سے مراد جو ہے وہ خاص وہ مرض ہے کہ جو گلٹیوں کی صورت میں نکلتا ہے، یا اس سے مراد ہر وہ وبا ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ پھیل کر لوگوں کو موت کا شکار کرتی ہے۔ تو دونوں طرح کے قول ہیں، اور اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وبا اور بلا کا یہی حکم ہے، لہذا جو اس کے فقہی احکام ہیں کہ کسی جگہ کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں، جیسے اب آج کل پوری دنیا اس حدیث پہ عمل کر رہی ہے نا کہ بھائی اپنے بارڈر وغیرہ بند کر دیے، لاک ڈاؤن کر دیا، اپنے علاقے سے نہیں نکلے، تو یہ اصل تو حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا تھا، اور دوسرے والا ادھر نہ آئے،
ٹھیک ہے،
وہی نا، تو اب یہ لائنز بند کر دی ہیں، بارڈر سیل کر دیے ہیں، کوئی بندہ آ نہیں سکتا، تو یہ ساری دنیا ہی اب اس حدیث کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہے اس کے حوالے سے علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ وہاں ٹھہرے رہو اگر وہاں پھیلی ہوئی ہو، اور پھیلی تو وہاں جاؤ نہیں باہر سے، تو اس روایت کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ہر وبا کے بارے میں، کہیں پر تعاون یا کوئی بھی وبا پھیلے اس کا یہی حکم ہوگا، اور اس میں مرنے والا کیونکہ شہید کی طرح تکلیف اٹھا کے مرتا ہے
جی،
تو لہذا اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ تو لہذا یہ جو مسلمان کورونا کی وجہ سے جو موت کا شکار ہو رہے ان کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے۔ اچھا، اسی سے ان لوگوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں کہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کا علاج کر رہے ہیں،
سبحان اللہ، بے شک،
ٹھیک ہے نا،
بے شک،
جو مسلمان ان کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہے اس کا
جی،
کہ وہ بہرحال اپنے اول تو جیسے بہت ساری جگہوں پہ تو وہ حفاظتی انتظام ہی نہیں ہے جو ڈاکٹر کو دینا چاہیے، ٹھیک
جی،
ہے، لیکن اگر وہ ہے یا نہیں، دونوں صورتوں کے اندر وہ لوگ کے جو بہرحال کسی نہ کسی طرح افیکٹڈ اور انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں
جی،
وہ بہرحال اپنی ایک جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ جان کی اور ان کی جو ہے وہ صحت کی حفاظت کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں, تو یہ واقعتاً یہ ان کی عظمت بھی ہے اور یہ ان کی بہت بڑی قربانی بھی ہے. بلکہ ابھی میں عرض کروں کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی جو بندہ صدقہ وغیرہ نہیں دے سکے تو وہ کوئی اور کام وہ دوسرا کر لے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے نمبر شیئرز کر دیے نا کہ بھئی آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں. تو ابھی پنجاب کا ایک سرکاری ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے ملتان کا, تو ان کے ڈاکٹرز نے بھی ایک اپنا 24 آور جو ہے وہ اپنے نمبر شیئر کر دیے کہ بھئی کوئی بندہ کسی بھی مرض کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہے رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر لے, یعنی اس مرض کے بارے میں بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو لوگ ہاسپٹل یا کلینک جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں نا, یعنی کسی بندے کو نارمل مثال کے طور پہ اس کا پیٹ ہی خراب ہے لیکن وہ ہاسپٹل جاتے ڈر رہا ہے کیونکہ وہاں خطرہ زیادہ ہے مریضوں کے آنے جانے کی وجہ سے. تو اب جن ڈاکٹرز نے گھر پر یہ سہولت پرووائڈ کر دی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے کہ لوگوں کو اتنی سہولت دی ہے, اتنی آسانی دی ہے, یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مسلمان پر آزمائش آتی ہے تو وہ رحمت کی صورت ہوتی ہے, اگر اس رحمت پر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اس کے لیے مزید رحمت ہے, صبر کا ثواب ہے, اور اگر اس آزمائش میں وہ گزر جاتا ہے جیسا کہ بالخصوص یہ کرونا, تو یہ شہادت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کا سوال کرتے رہنا چاہیے, اور ہم اس قابل نہیں کہ ہم آزمائشوں پر صبر کر سکیں, اللہ کریم ہمیں عافیت میں ہی رکھے. کچھ کالز ہیں, جی کال چلا دیجئے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی لوگ فقط دواؤں کا ہی کہتے ہیں, اس کی جو اصل علاج ہے جو دوائی ہے وہ کوئی غیر مسلم ہی نکالے گا تو تبھی اس وبا کا علاج ہو سکے گا. مفتی صاحب اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں, اور کیا ایک مسلمان کو فقط دوائی سے ہی توقع رکھنی چاہیے, توکل علی اللہ نہیں ہونا چاہیے؟
یہ تو بڑا دلچسپ سوال کر دیا. ظاہری بات نہیں, دونوں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم باطنی جو اسباب ہے اس میں کہتے ہیں دعا, اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, ہم یہ کہتے ہیں. کوئی بالکل ہی غیر مسلم بھی ہے نا تو اتنا تو وہ بھی کہہ رہا نا کہ بھائی قوت ارادی مضبوط رکھو, ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے, اپنے دل سے ڈر نکالے خوف نکالے, تو یہ تو غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا دوائی ہوتی ہے؟ قوت ارادی کسی دوائی میڈیسن کا نام ہے؟ یہ کوئی پیراسیٹامول ہے یا یہ کوئی اور جو ہے نا وہ نمونیا کی دوائی ہے؟ قوت ارادی نہیں, تو یہ بھی بات نہیں سبب ہے. اور فی الحال تو جن کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ والی دوائیاں جو ہے نا یہ تو ہم بھی دے دیں گے, جو آپ نے دینی ہے وہی والی دیں آپ, تو وہ دینے کے اندر تو ابھی تک وہ بھی ناکام ہے. تو لہذا وہ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ قوت ارادی والی دوائی پہ چل رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم پہلے دن سے ہی دعا توکل اس کے اوپر چل رہے ہیں, اور باقی دوائی کوئی بھی ایجاد کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے سبب بنائے ہیں, وہ مسلمان بھی کر سکتا ہے وہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے, جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا. اس وقت آپ کسی دودھ بیچنے والے کو بولے بھائی تو دوائی کیوں نہیں ایجاد کر رہا, وہ بولے گا یار میرا کام دودھ بیچنا ہے بھائی, میں دوائی ایجاد تھوڑی کروں گا. آپ سارے صحافیوں کو بولنا شروع کر دے کہ یار تم لوگ کالم لکھے جا رہے ہو دوائی نکالو نا دوائی بناؤ, تو صحافی کیا جواب دیں گے آپ کو؟ وہ یہ کہیں گے یار بھائی ہمارا کام اویئرنس دینا ہے, دوائیاں بنانا ہمارا کام نہیں ہے. آپ شاعروں کو بولیں کہ یار کیا وہی جناب گھسے پٹے جو نا الفاظ جو نا جوڑ کے اور شاعری کیے جا رہے ہیں, کوئی دوائی بناؤ. تو اب آپ اگر شاعروں سے یہ بولیں گے تو شاعر آپ کی شان کے اندر جو کلام لکھیں گے وہ آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا. تو بات یہ ہے کہ بھائی جس کا جو کام ہے وہی کرے گا نا. آپ بس کے ڈرائیوروں سے بولے کہ سارے مل کے دوائی بنائے, آپ کنڈکٹروں سے بولے سارے مل کے دوائی بنائے, تو بھائی بس کے ڈرائیور کنڈکٹر کا کام ہی نہیں ہے. یہ اسکول یہ جو کیا نام مطالعہ اسٹڈی پاکستان اسٹڈی سوشل اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں, آپ ان کو بولے کہ دوائی بناؤ سارے مل جل کے, وہ بولیں گے بھائی ہم سماجیات معاشرہ سکھاتے ہیں, ہم معاشرے کے اعتبار سے بتائیں گے آپس میں رویہ کیسے رکھیں بیماری کے زمانے میں تکلیف کے زمانے میں, آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے, وہ یہ بتائیں گے. آپ دنیا بھر میں آج کل تو ویسے بھی وہ موٹیویشنل سپیکر کافی سارے پھرتے ہیں اور اسی طرح ٹرینرز بھی کافی تعداد میں ہیں, تو اب آپ ٹرینرز اور موٹیویشنل سپیکر سے بولنا شروع کر دیں کہ بھائی صاحب کیا تم دنیا میں جذبات ہی دیے جا رہے ہو, کوئی دوائی بھی دیا کرو, لوگ مر رہے ہیں تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ موٹیویشنل سپیکر بیچارہ آگے سے کیا کہے گا, ٹرینر آگے سے کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا بھائی صاحب میرا کام دوائی نہیں ہے, یہ دوائی وزارت سائنس نے اور وزارت طب جو ہے نا یہ اس نے نکالنی ہے، تو لہٰذا ان سے رابطہ کریں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کو ہمت حوصلہ دے رہے ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں۔ تو جیسے صحافی ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور باقی دنیا کے جتنی مخلوق ہے، جب یہ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو جو اہل علم ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کا کام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں میں ہمت حوصلہ پیدا کرنا، اللہ پر توکل کا ذہن دینا، گناہوں سے توبہ کی تلقین کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ تو الحمدللہ علماء کرام اپنی ذمہ داری بہت بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی وہ تھوڑا بہت اختلاف رائے چل رہا ہے، تو اختلاف رائے تو بھئی آج کل ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہتا یہ کرو، دوسرا کہتا یہ، تو اس کا تو اپنا علاج کی ضرورت ہے دماغی، یہ کیوں کون سا مشورہ دے رہا ہے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے کسی نے مشورہ دیا، وہ جو ہیئر ڈرائر بال خشک کرنے کا ہوتا ہے، تو اس کو ذرا ناک کے اندر ڈال کے نا اس کی گرم ہوا لے۔ تو دوسرے نے کہا بھائی یہ کیا بول رہے ہو، اب وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ کمپیوٹر بھی نہیں لگ رہا۔ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا یہ باقاعدہ یعنی لکھے لکھائے موجود، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ ابھی مجھے بلکہ اس سوال سے یاد آ گیا، وہ ایک جملہ ہوا کرتا تھا، آج کل کوئی بول نہیں رہا، کہ وہ جو بغداد پہ حملہ ہوا تھا تو وہ مسواک کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی علماء کی، وہ اس طرح کا بھی کوئی بولا جاتا تھا نا، تو کافی عرصہ ہو گیا کان اس کے سننے سے محروم چلنے، تو آج کل تو زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اس لیے نہیں بولا جا سکتا کہ آج کل جو ہے نا وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اسی طرح کی مسواک وغیرہ کے اوپر ہی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، بلکہ وائرس جو ہے جو وائرس پھیلا ہوا ہے نا، تو ایک ملک کہہ رہا ہے اس کا نام فلاں ملک کے نام پہ رکھو، اور دوسرا کہہ رہا نہیں اس کا نام فلاں ملک کے نام پہ رکھو۔ تو یہ وہ جو مسواک وغیرہ کا تھا، یا وہ جو کوا حلال ہے یا نہیں، وہ جو اس طرح کے مسائل تھے، تو وہ تو چلے ذرا چھوٹے لیول پہ تھے، یہ تو ورلڈ وائڈ اور پوری دنیا کے لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب بہت ساروں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں بھائی، کوئی کبھی کبھار کوئی بحث بھی ساتھ میں چلی جاتی ہے۔
بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے پچھلے سوال کے آخر میں کچھ صدقے کا ذکر فرمایا، اور ہم نے پہلے بھی صدقے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو بہت سے احباب اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ جو صدقہ دینے کی سکت نہیں رکھتے، اتنی ان کی مالی استطاعت نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، جو صدقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ صورت کے جس میں کوئی بندہ اصلاً صدقہ دے ہی نہیں سکتا، یعنی کچھ بھی وہ نہیں دے سکتا، یہ صورت بہت کم ہوتی اکثریت۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کو بھی لیں گے نا، جہاں غربت ٹھیک ٹھاک غربت ہے، تو یہاں پر بھی وہ لوگ کے جو کچھ بھی نہ دے سکیں، ان کی تعداد 20% سے زیادہ نہیں ہوگی، ایک روپیہ، دو روپیہ، پانچ روپے یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ بھی ایک دو پانچ روپے تو یہ وہ کس کو دیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ تو بھائی مسجد میں ڈال دو، کسی غریب کو تو ایک دو دیتے ہوئے آپ کو ہوگا یار اس کو کیسے دوں، مسجد میں دیتے ہوئے تو آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا نا، تو مسجد کے باکس میں ڈال دیں۔ جو اس طرح نہیں دے سکتے، جب وہ بہت سارے دیں گے تو وہ بہت سارا بن جائے گا، دیا تھوڑا تھوڑا مل کے بہت سارا بن گیا، تو مسجد کا کام چل جائے گا۔ اور مسجد کا کام چلنا جو ہے یہ ہمارے دین کا نظام چلنا ہے، اور دین کا نظام چلنا جو ہے یہ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا بھلا ہے، تو لہذا یہ کر لیں۔ تو اس لیے تھوڑا بہت دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ خوشحالی ہے یا تنگ دستی، دونوں صورتوں میں دو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا نا کہ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان پرہیزگاروں کی، متقیوں کی ایک پہچان اور ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے، وہ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور یہ جو تنگ دستی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات یقین کیجئے کہ یہ تھوڑا خرچ کرنا پیسے والوں کے بہت زیادہ خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا, اور ان کا میں تشریحی مفہوم عرض کرتا ہوں, کہ کسی کا ایک روپیہ دینا کسی دوسرے کے ایک لاکھ روپے دینے سے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ایک لاکھ دیا اس کے پاس دس لاکھ تھے, تو اس نے اپنے مال کا دسواں حصہ دیا, اور جس کے پاس جس نے ایک روپیہ دیا اس کے پاس تھے ہی دو روپے, اس نے تو اپنا آدھا مال دے دیا. پھر اس کے بعد جو اس کی نیت ہے اس کے پیچھے, وہ نیت اور اس نیت کے ساتھ جو قوت ایمانی اور قوت اخلاص ہے وہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے. تو لہذا جو غریب آدمی ہے وہ تھوڑا بھی دیتا ہے اور وہ اس آیت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے دیتا ہے کہ متقی وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو اس آیت مبارکہ پہ عمل ہو جائے گا. اچھا, پھر ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ایثار بھی ایک شے ہوتی ہے. ہمارے دین کے اندر ایثار کا لفظ بھی موجود ہے. ایثار یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کی شے بھی دوسرے کو دے دی جائے. اپنی بھی ضرورت ہے لیکن تب بھی دوسرے کو دے دی, یہ ایثار ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان یہ بیان فرمائی, یا انصار صحابہ کرام کی, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, فرمایا کہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ انہیں خود حاجت ہوتی ہے. تو خود حاجت ہے لیکن پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو روایات ہیں, جو واقعات ہیں, وہ سبحان اللہ, وہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ جیسے وہ ایک صحابی مہمان لے کے آ گئے, گھر میں کھانا نہیں, جتنا تھا وہ میاں بیوی کے لیے تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تاریکی کر کے تو وہ مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا, خود بھوکے رہے. اگلے دن سرکار کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. سبحان اللہ, یہ ایثار تھا. تو ایثار بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دے نہیں سکتے, آپ کی جب پیسہ نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے, آپ دینے کی نیت کر لیں. نیت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے, یہ تو آپ نے بارہا سنا. نیت پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے. ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے اتنا مال دے تو میں غریبوں پہ خرچ کر دوں گا. ابھی کیا نہیں ہے, نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس گنا عطا فرماتا ہے, دس گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ جو دس گنا ہے یہ کم سے کم, کم سے کم, کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, کسی عالم دین کی مدد کرنا, کسی نیک آدمی کی مدد کرنا, کسی رشتہ دار کی مدد کرنا, یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ دس گنا جو ثواب ہے وہ تو کم سے کم ہے, بڑھتے 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 700 گنا تک چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور 700 گنا سے بڑھ کے یہ 700,000 گنا تک چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اتنا مل جاتا ہے. اچھا, پھر نیت کے اوپر میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرتا ہوں. مکاشفات القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, یعنی قحط سے مراد یہ کہ بارش نہیں ہوئی تو غلہ کھانا پینا یہ سب جو ہے نا قلت, اس میں قلت ہو گئی, لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان. تو ایک عبادت گزار آدمی تھا, ایک نیک آدمی تھا, نیکوں کی سوچ زیادہ ایسی ہوتی ہے, ایک نیک آدمی تھا, وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک ریت کا ٹیلا تھا, ریت کا ٹیلا تھا, اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا اے کاش کہ یہ ریت کا ٹیلا جو ہے نا یہ آٹے کا ٹیلا ہوتا, یہ ریت کا نہیں اتنا آٹا ہوتا, تو یہ آٹا سارے کا سارا میں غریبوں محتاجوں پہ صدقہ کر دیتا. اب آپ سوچ دیکھیں, ٹیلا دیکھ کے اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اتنا آٹا ہوتا تو میں سارے کا سارا غریبوں پہ صدقہ کر دیتا. اللہ تعالی نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اے پیارے نبی, میرے اس بندے کو بتا دو کہ تو نے جو نیت کی ہے اللہ تعالی نے اس نیت پر تمہیں اس ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا.
سبحان اللہ.
اب آپ دیکھ لیں کہ نیت کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے. تو نیت بیسیکلی ہوتی کیا ہے, بندہ کام کوئی تبھی کرتا جب اس کی نیت ہوتی ہے, بغیر نیت کے کام نہیں ہوتا. جب کسی بندے کے ذہن میں پہلے سے یہ موجود ہو کہ یار ابھی تو میری تنخواہ تھوڑی ہے، میری آمدنی کم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری اتنی آمدنی کر دے گا تو میں اس کے فضل و کرم سے اس کی راہ میں خرچ کروں، تو پہلے سے سوچ بنی ہوتی ہے تو جب بندے پہ موقع آتا تو بھی خرچ بھی کرتا ہے، اور اگر پہلے سے نیت یہ ہو کہ یار جتنا آئے گا نا میں اس کو بینک میں ہی ڈالوں گا اور اس کو میں گھر میں ہی اس کا ڈھیر لگاؤں گا اور گھر کا ہی ذخیرہ کروں گا اور گھر کی لگژریز میں اضافہ کروں گا اور اس گاڑی سے وہ گاڑی، اس گاڑی سے وہ والی، اس سے وہ والی کروں گا اور یہ گھر چھوڑ کے وہ لوں گا اور وہ چھوڑ کے وہ لوں گا اور ایک فیکٹری سے دو فیکٹریاں کروں گا اور یہ یہاں 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 کی سیر کروں گا، پہلے صرف مری جاتا تھا اب سیدھا سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، تو جب نیتیں یہ والی کر کے کوئی آدمی بیٹھا ہوگا تو جب اس کو ملے گا پیسہ تو کیا کرے گا، وہ جب پیسہ ملے گا تو وہ یہی کرے گا جس کی نیتیں کی، اور ایک آدمی نے یہ نیت کی ہے کہ یار اگر میرے پاس پیسہ ہوگا نا تو میں مدینہ پاک جاؤں گا، میں مدینہ منورہ جاؤں گا، میں غوث پاک کے مزار شریف پہ حاضری دوں گا، تو اب یقین کیجئے ہوتا بھی یہی ہے کہ بندے کا پیسہ آتا ہے تو آدمی وہاں حاضری دینے چلا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی سوچ ہوتی ہے تو آدمی غریبوں کی مدد کر دیتا ہے، تو سوچ کے اوپر بہت مدار ہے۔ تو اب یہ جو بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ ہے کہ ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پہ عطا فرما دیا، تو آپ بھی جتنی نیتیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ تو مجھے اتنا مل جائے تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو یہ سچی نیت کریں، سچی نیت۔ سچی نیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی فی الحال جتنے میں سے جتنا دے سکتا اتنا بھی دے رہا یا نہیں دے رہا، یہ نیت تو ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 ارب روپیہ دے گا نا پھر تو میں 1 ارب خرچ کروں گا، لیکن جو ابھی فی الحال 1 لاکھ روپیہ موجود ہے اس میں سے 1000 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہا، تو اگر اس طرح کی صورت ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ نیت اتنی سچی نہیں ہے، تو سچی نیت کریں کہ جتنا ہے اس میں سے جتنا دے سکتے ہیں وہ دیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا تو اس کی راہ میں میں زیادہ دوں گا۔
سبحان اللہ، نیت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ پہاڑ ریت کا ٹیلا جو ہے وہ صدقہ کر دیتا، تو اس کی اس نیت کو قبول کر لیا گیا، اور یقیناً اس مشکل وقت میں ہمیں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ زندہ رہنے اور اچھی نیت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اب عافیت کے اس ضمن میں کہ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے اور پھر صدقہ کیجیے، تو یہ وہ باطنی امور ہیں کہ جن کے ذریعے ہم عافیت کے طلبگار ہیں، کچھ ظاہری حل بھی ارشاد فرما دیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کا جامع ہے، تو کچھ ظاہری حل بھی ارشاد فرما دیجیے۔
دیکھیے ظاہری حل کے اعتبار سے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، واقعہ نہیں وقوع عرض کرتا ہوں، وقوع سے مراد ہے کہ ایگزسٹنگ چیز جو دنیا میں ہے۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ وائرس کا، یہ شروع ہے چائنا سے، ٹھیک، اچھا وہاں سے مریض دوسرے علاقوں میں گئے تو مریضوں میں جو وائرس تھا وہ کسی جگہ لگا منتقل ہوتا رہا اور یہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ اچھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ کون کون سے ملک لگتے ہیں؟ چائنا کے ساتھ کافی سارے ملک لگتے ہیں، انہی میں سے رشیا بھی ہے،
ٹھیک
ٹھیک، اور رشیا کا کتنا بڑا بارڈر ہے جو چائنا کے ساتھ لگتا ہے، 4200 کلومیٹر سے زیادہ، 4200 کلومیٹر سے زیادہ بڑا بارڈر ہے، سرحد ہے جو رشیا کی چائنا کے ساتھ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایران پاکستان ان کا تھوڑا لگتا ہے اس سے،
ٹھیک ہے،
ہمارے یہاں تو یا پڑوسی ملک میں تو تباہی مچ گئی
جی،
لیکن رشیا میں آج کی تاریخ تک صرف ایک بندہ مرا ہے، صرف ایک بندہ، اور تقریباً 550-550 بندے بیمار ہوئے ہیں، حالانکہ اس ملک کی بارڈر بھی اتنا بڑا لگتا تھا، نمبر ایک
4000 کلومیٹر
نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ ان کے لوگوں کا آپس میں جو آنا جانا ہے وہ کوئی تھوڑا نہیں ہے،
ٹھیک،
آخر ورلڈ پاورز ہے نا یہ،
جی جی جی،
تو ان کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن رشیا کو تو کچھ نہیں ہوا،
حیرت کی بات ہے جی۔
وجہ یہ ہوئی کہ چائنا میں جیسے ہی یہ کیسز سامنے آئے رشیا نے اپنے بارڈرز بند کر دیے، سب سے پہلے سب سے پہلے
یعنی کہ
اس نے اپنے بارڈر بند کر دیے کہ بھائی ادھر سے ادھر کوئی بندہ نہیں آئے گا. وہ جو حدیث مبارک میں نے عرض کی تھی
سبحان اللہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ جب تم کسی علاقے میں سنو کہ تعاون پھیل گیا وبا پھیل گئی تو اس علاقے میں جاؤ نہیں,
ٹھیک ہے,
اور جو وہاں ٹھہرے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں,
ٹھیک ہے. بہت خوب.
یہ حدیث تو رشینز کو نہیں پتا تھی, یہ تو مسلمانوں کو پتا تھا, لیکن رشیا نے عمل کر دیا بھارت,
ٹھیک
ہے. اس نے اپنے بارڈر سیل کیے, وہ جو چند ایک آگے سو آ گئے اس کے علاوہ نہیں اس نے آنے دیا,
ٹھیک ہے.
نمبر ایک. نمبر دو یہ ہوا کہ جہاں جہاں یہ افراد تھے جو چند افراد ان دنوں میں آ گئے انہوں نے سوشل ڈسٹینس ان کا کر دیا کہ ایک دوسرے سے دور رہیں, آپ جتنا مجھ سے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے اتنا ہی رہیں, ایک میٹر سے زیادہ فاصلے پہ. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیدہ رو مہین, ایک نیزے کے فاصلے کے برابر رہو.
سبحان اللہ.
ٹھیک, تو انہوں نے اس پر بھی عمل کیا کہ ایک نیزے کے فاصلے پہ وہ رہے. جب انہوں نے پورے طریقے سے اس حدیث پہ عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ تا حال آج کی تاریخ تک پچھلے دو مہینے میں ادھر لوگ مرے ادھر مرے ادھر مرے, لیکن جس نے سب سے اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کیا حدیث مبارک کے اوپر, ایک بندہ ابھی تک مرا ہے اور صرف 550 بندے بیمار ہوئے. تو بھائی ظاہری حل یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنی عجز کا اور اپنی فی الحال تا حال ناکامی کا اعتراف بلا ناغا کر رہے ہیں کہ جناب علی ہم ابھی تک اس کی ویکسین نہیں تیار کر سکے, اور ہماری ساری سائنس اور سارے کھربوں ڈالر جو ہم سالانہ خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے. لہذا فی الحال حل یہ ہے, نمبر ایک جو صفائی کے میجرز ہیں وہ اختیار کریں, اور نمبر دو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں. تو یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہے کہ بھائی گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں, تو بھائی نہ نکلیں, سبزی خریدنے جانا ہے سامان خریدنے جانا, ایک بندہ جائے چار دن کا خرید کے آ جائے اور چار دن کا ہی خریدے, چار مہینے کا نہ خریدے کہ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے اور گھر ہی سٹور نظر آ رہا ہو, ایسا نہ کرے, دوسروں کا بھی خیال کرے, لیکن کم سے کم باہر نکلے, آپس میں فاصلہ رکھیں, اور جو ہاتھ دھونے کے حوالے سے اور چہرے کو نہ چھونے کے حوالے سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرے. اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہاتھوں کو جو ہے وہ سینیٹائزر سے یا تو ہر دو تین گھنٹے بعد یا کم از کم کسی سطح کو چھونے کے بعد, یہ کسی یہ جیسے یہ یہ سرفیس ہے یہ سطح ہے یا کسی کا بدن چھونے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں, یا پھر ان کو صابن سے جو ہے وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد 20 سیکنڈ تک کے لیے دھوتے رہیں, اور اپنے جو ہے وہ چہرے کو ہاتھ لگانے سے حتی الامکان بچیں, اور لگانا ہے تو بہتر ہے کہ ٹیشو پیپر لگا لیں اور ٹیشو پیپر پہن لیں, اور یا پھر وہی ہے کہ ہاتھ دھو کے لگائیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ دھو. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جگہیں اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ یہاں وائرس ہوگا, اب تو مشین بھی آپ دکھا سکتے ہیں, مشین تو لوگ لے کے نہیں پھریں گے, لیکن عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وائرس ہوتے ہیں اور لگ جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیٹول اور اینٹی سیپٹک چیزوں کا سپرے کر دیں, جیسے گھر کے ہینڈل ہوتے ہیں جن سے ہم دروازہ کھولتے ہیں, اور یا وہ جو دوسرے وہ لٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ گاڑی کا جو ڈور لاک ہوتا ہے یا اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے, یا گاڑی کا سٹیرنگ ہے یا بائک کا جو ہے نا وہ ہینڈل ہے, تو جہاں جہاں ہاتھ لگتے ہیں اور جہاں زیادہ لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں وہاں کیا کریں کہ وہاں پر یہ پانی کے اندر تھوڑا سا ڈیٹول یا اس ٹائپ کی اور چیز جو اینٹی سیپٹک ہوتی ہے کہ جو جراثیم کش ہوتی ہے جراثیم کو مارتی ہے, اس کا اسپرے کر دیں, اسپرے کر دیں 5 منٹ بعد اس کو خشک کر دیں. تو یہ تھوڑے سے یہ جو طریقہ کار ہیں اسے اختیار کریں, یعنی ہاتھوں کا دھونا, چہرے کو نہ چھونا, بچوں سے بھی ڈسٹینس رکھنا, دوسروں سے بھی تھوڑا سا دور رہنا, حتی الامکان گھر سے باہر نہ نکلنا, اور یہ جو اس طرح کے اسپرے وغیرہ کر کے آپ جراثیم کچھ چیزیں جو استعمال کر سکتے ان کا استعمال کرنا, تو ظاہری اسباب تا حال یہی ہیں. اس کے علاوہ ہے امیون سسٹم کا مضبوط ہونا, بدن میں قوت مدافعت کا مضبوط ہونا, اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ذکر اذکار تلاوت یہ کچھ زیادہ کریں, اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کے بارے میں سوچیں, خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل کے ایک بندے کو تلاش کرتی رہے وہ بندہ نہیں ملے گا. ساری سیٹلائٹس لگ جائیں سب لگ جائیں ایک بندہ نہیں ملے گا جب تک خدا نہیں چاہے گا. تو مسلمان کا ایمان ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہمیں ہرگز کوئی شے نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے, جو لوح محفوظ میں لکھی, جو ہماری تقدیر میں لکھی, وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے. مومن اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو خدا پہ بھروسہ جو ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کی قوت مدافعت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا تھوڑی سی صحت مند چیزیں استعمال کریں تاکہ بدن میں ایکسٹرا طاقت جائے. جیسے اورنج کھانا یا اورنج جوس پینے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, بنانا کیلے وغیرہ کھانے کے حوالے سے, اور اپنی غذا کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, تو یہ کریں تو قوت مدافعت جو امیون سسٹم ہے انسان کا وہ ظاہری باطنی وجود سے مضبوط ہو. پھر جو بقیہ پرہیزیں اور احتیاطیاں یہ کریں انشاءاللہ عزوجل اسے حفاظت رہے گی.
بہت کمپریہنسو ایڈوائس ہے. اپنی بیلنس ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, نیند پوری لیں, امیون سسٹم جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے مختلف غذاؤں کا استعمال کریں, اور پھر یہ ظاہری اسباب ہیں اور ان کے ساتھ باطنی اسباب کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے. بڑھتے ہیں فیس بک کے سوالات کی طرف. مصعب ایک ویور ہیں وہ کہتے ہیں, میں سوال پڑھ دیتا ہوں, کہ ان دنوں کئی لوگ زیادہ فارغ ہیں تو آپ لوگ کس کتاب کے مطالعے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے؟ انہوں نے اسپیسیفک کر دیا, میں ذرا جنرل کر دوں کہ کون کون سی ایسی مصروفیات ہو سکتی ہیں کہ جو اس وقت میں اپنائی جا سکتی ہیں.
دیکھیں مصروفیات جو ہے نا, جس بندے نے کچھ کرنا ہے اب یقین کرے اس کے لیے یہ 14-15 چھٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں.
ٹھیک,
مجھے اب ایک سال کی چھٹی دے دیں,
سبحان اللہ,
مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے
ماشاءاللہ
کہ میں نے اکثر تو جنت کی لائبریری کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں جائیں گے تو سارا ادھر مطالعہ کریں گے, لیکن یہی پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا. اب کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز بما سنتوں اور نوافل کے اس کو اپنا معمول بنائیں, نمبر ایک. نمبر دو, قرآن پاک کی تلاوت اسے اپنا معمول بنائیں, اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو روزانہ ایک منزل پڑھنے کا فرمایا گیا نا, قرآن پاک کی 7 منزلیں, یعنی 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو قرآن پورا ہو جاتا ہے, تو بھائی 7 دنوں کے اندر ایک قرآن پاک ختم کر لیں, نہایت فضیلت والی چیز ہے. اور قرآن سراسر شفا ہے, ہوا شفا ان وہ شفا ہے, تو لہذا قرآن پاک کی تلاوت. اچھا اتنی نہیں کر سکتے تو چلے جتنی کر سکتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ یاسین کا روزانہ پڑھنا, اسی طرح سورہ ملک کا جو رات کو تلاوت کرنا, اسی طرح سورہ دخان کی رات کو تلاوت کرنا, کہ سورہ دخان کی جو تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں,
سبحان اللہ.
سورہ ملک کی جو رات کو تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, ایک مرتبہ پڑھے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے,
سبحان اللہ.
تو لہذا یہ اعمال جو ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے. اچھا اس کے علاوہ بہت اچھا ہوگا کہ جب آپ فارغ ہیں تو یہ سورتیں زبانی یاد کر لیں, سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ دخان اور سورہ رحمان, سورہ واقعہ, یہ روزانہ بھی پڑھیں اور اس کو یاد بھی کر لیں. سورہ واقعہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا, کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں. اچھا پھر یہ جو سورتیں, ان سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں, کیونکہ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا تو یہ سمجھ آ جائیں گی ساری. تو اب جب آپ تلاوت روزانہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. جب آپ سورہ رحمان پڑھیں گے اور جنت کے واقعات اور جنت کی باتیں پڑھیں گے اور خدا کی نعمتوں کا پڑھیں گے, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو, اور ساتھ میں نعمتیں یہ چل رہی ہوں گی. سورہ واقعہ پڑھیں گے, اس میں جب آپ جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے, اصحاب الیمین کے دائیں طرف والے کیا ہے, فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. تو جب جنت کے پھلوں کی, نعمتوں کی, وہاں کے بچھے ہوئے کارپٹس کی, وہاں کے بچھے ہوئے جو ہے وہ تختوں کی اور زیورات کی، جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جنت کا اشتیاق، آخرت سے محبت، خدا سے محبت آپ کی بڑھ جائے گی۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے دلائل پڑھیں گے کہ وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے سبزہ پیدا کیا، درخت پیدا کیا، آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے، سورج چاند سب ایک نظام سے چل رہے ہیں، اور وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شانیں پڑھیں گے تو اب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو لہٰذا یہ معمول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ جو سورتیں ہیں، یعنی سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور یہ جو سورتیں ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ وہ سورتیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے تیسویں پارے کی جو سورتیں ہوتی ہیں، ان سورتوں کو زبانی یاد کر لیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کا ترجمہ تفسیر سیرات الجنان سے پڑھ لیں آپ۔ سیرات الجنان سے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کا پورا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اگر آپ مطالعہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مجھے مطالعہ کرنا ہے، آپ سیرات الجنان کو پکڑیں اور مطالعہ شروع کر دیں، اور جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اچھا، اسی طرح امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کو پڑھیں، فیضان نماز اسے پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اور مکتبۃ المدینہ کی، المدینہ العلمیہ کی بڑی زبردست کتابیں چھپی ہیں، اب وہ پڑھ لیں۔ تو جس نے مطالعے کی طرف جانا ہے وہ اس طرف چلا جائے۔ اچھا، اسی طرح وہ کتاب سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں، حلیت الاولیاء کا جو ترجمہ ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو اس میں بزرگا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے حالات، واقعات، کرامات، فضائل، تعلیمات کا بیان ہے، کیا خوبصورت اللہ والوں کی باتیں۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں پرٹیکولرلی المدینہ العلمیہ کی کتابیں ہیں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں، پھر عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں، پھر صحابیات کے بارے میں، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں، وہ پڑھیں۔ خواتین کا ذوق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھنے کا، صحابیات کے بارے میں پڑھنے کا، تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، تو یہ والی چیزیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اوراد و وظائف میں جو شامل کرنا ہو تو آپ کچھ تسبیحات شامل کر دیں۔ میں دو تسبیحات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کلمے کے فضائل کے برابر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کلمہ پڑھیں آپ، اس کی تسبیح کر لیں، ایک دو تین چار، جتنی تسبیحات پڑھ سکیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری تسبیح عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ تسبیح ہے، فرمایا، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان عند الرحمن۔ فرمایا کہ یہ تسبیح، یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر بڑی ہلکی ہے، یوں کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن میزان عمل میں بڑی بھاری ہے، اور رحمان کی بارگاہ میں بڑی پیاری ہے۔ میزان میں بھاری، خدا کو پیاری، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تسبیح جو ہے، یہ ایک تسبیح، دو تسبیح، یہ دن میں پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دلائل الخیرات شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا مجموعہ، آپ درود پاک پڑھیں، اتنے پیارے درود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری شانوں کا بیان ہے، اب وہ پڑھیں۔ تو یہ اوراد و وظائف جو ہے، یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔
کیا عورت اس وبا سے حفاظت کے لیے اپنے گھر میں اذان دے سکتی ہے؟
اذان دینا جو ہے، یہ وبا دور کرنے میں ایک بڑی مؤثر چیز ہے، اور بزرگان دین نے اذان دینے کے جو مواقع بیان کیے ہیں، ایک تو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں نا، پانچ نمازوں کے لیے، جمعے کے لیے، اس کے علاوہ اذان دینے کے جو مواقع بیان کیے گئے ہیں، جیسے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ بھی اذان دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو اذان کے مواقع، اس میں یہ بھی موقع ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جائے تو اس وقت اذانیں دی جائیں۔ کثرت سے اذانیں دی جائیں تو یہ اذانیں دینا جو ہے یہ بلا کو دور کر دے گا. تو یہ بالکل ایک حل ہے یہ, اور علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے. البتہ اب یہ بات کہ خواتین دے سکتی یا نہیں, تو اس میں عرض یہ ہے کہ اگر آہستہ آواز میں گھر میں دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں, تو ان کی آواز جو ہے وہ غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے. گھر میں ہی اگر وہ آواز اس طریقے سے اذان دے گی اور گھر میں اس کا دیور موجود ہے تو دیور بھی غیر محرم ہوتا ہے, اس تک بھی آواز نہیں جانی چاہیے. تو لہذا اس چیز کا خیال رکھیں. اور باقی یہ جو ہے کہ اذانیں دی جائیں, چھتوں پہ چڑھ کے دی جائیں, گھروں میں دی جائیں, تو یہ بھی معمول رہا ہے اور یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس میں یہ ضرور خیال کریں کہ دوسرے پریشان نہ ہو. آپ نے اذانیں دینا شروع کی تو بچے جو پھر کام کریں گے وہ آپ جانتے ہی ہیں, وہ رات کے 3 بجے ایسی اذان دیں گے پوری بلڈنگ جگا دیں گے. تو یہ لوگوں کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں.
جی کال چلا دیجیے.
مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میڈیا کی سوشل میڈیا کی خبریں سن سن کے ہر انسان اتنے وہم کا اور ڈر کا شکار ہو گیا ہے کہ ہلکی سی کھانسی بھی آ جائے تو کہیں لاشعوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میں بھی اس مہلک مرض کرونا وائرس میں مبتلا تو نہیں ہو گیا. تو اس شک میں اس وہم سے دور رہنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ادھورا علم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا پرابلم کرتا ہے. آدھا علم جیسے نیم حکیم کہتے ہیں نا, نیم حکیم خطرہ جان. اچھا اسی طرح جو نیم عالم ہوتا ہے تو وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے یہ جو چیزوں کا نیم علم ہے یا وہمی طبیعت ہے یہ دونوں پرابلم کرتی ہیں. دیکھیں سمپلی آج اس وقت پوری دنیا میں وہ میسیجز پھیلے ہوئے ہیں جس میں اس کا پراپر ایک لکھا ہوا ہے کہ بھائی کتنی علامات آپ میں پائی جائیں تو اندیشہ ہے کہ آپ کو یہ وائرس ہے, اور کیا علامات ہے کہ اگر وہ پائی جائیں تو آپ ٹینشن نہ لیں. اب کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ بولے یار لگتا ہو گیا, ارے بھائی پیٹ درد کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تو وہ کہہ کہ نہیں مجھے وہ ہو گیا, ارے بھائی وہ نہیں ہوا آپ کو. تو اس کا انہوں نے باقاعدہ ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے, اس میں تیز بخار ہے, اس میں تیز کھانسی ہے اور خشک کھانسی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی علامات کے اندر بیان کیا. اس میں زکام ہے, اس میں چھینکے آنا ہے, اور اس میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑی چھینکے آنا, بہت زیادہ نہیں. تو یہ اس کی علامات بیان کی ہیں. ایک مرتبہ وہ علامات پڑھ لیں اور اس کو حفظ کر لیں تاکہ کچھ محسوس ہو, کھانسی آئی ہے, کھانسی تو مجھے نہیں آ رہی تو کیا میں سمجھوں کہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بندہ خشک گلا اس کا خشک ہو, بولتا رہے بولتا اس کو کھانسی آ جاتی ہے. میں ابھی نیچے آتے ہوئے وہ یہاں یہ مدنی چینل میں, تو نیچے جو بھی آتا ہے تو وہ اس کی پیشانی پہ وہ رکھ کے ذرا چیک کرتے ہیں اس کو, تو بخار چیک کرتے ہیں. تو میں بھی چیک کروا کے آیا ہوں تو میرا 100% ٹھیک ہے وہ بخار کی طبیعت. تو بات یہ ہے کہ بھائی چیک کر لیں. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, تو آپ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ علامات ہیں, ان علامات کی روشنی میں خود کو چیک کر لیں. وہمی طبیعت کا جو ہے نا وہ کوئی علاج ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے وہم نہ کرے اور تسبیح پڑھے, اللہ اللہ کرے, قرآن پڑھے, اور جو پکی علامات ہیں اس مرض کی ان کو دیکھ لے, ان کو سوچ لے, پھر اپنے آپ کو دیکھ لے. معمولی سی کھانسی کے اوپر جو نا بالکل ہی ہائے 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 مچا دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا.
سب مختصر سے کچھ دو سوالات ہیں. کیا صدقہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں, اور سالگرہ منانے کا شرعی حکم کیا ہے؟
نفلی صدقہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں, امیر کو بھی غریب کو بھی, اور سالگرہ منانا جائز ہے. سالگرہ کے اندر کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے, موسیقی نہ چلائی جائے, اور مرد عورتوں کا غیر محرموں کا اختلاط نہ ہو. تو یہ اگر چیزیں نہیں ہیں تو سالگرہ منانا ایسا کوئی حرج نہیں ہے.
اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے اجبا علماء, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.